الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وزرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون یہ قرآن کریم میں جو ہمارے یہاں ترتیب ہے اس ترتیب کے لحاظ سے دوسرے نمبر کی سورت ہے. پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ الحمد والی سورت. اللہ کے فضل و کرم سے وہ مکمل ہوئی, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اب یہ دوسری سورت شروع ہوتی ہے اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس سورت کو بھی اپنے فضل سے عافیت کے ساتھ مکمل کروا دے. اور اس سورت کے اندر جو دین کی باتیں ہیں اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس سورت کا نام سورت البقرہ ہے. ہم اس کو الف لام میم کی صورت کہتے ہیں. بقرہ کے معنی آتے ہیں عربی میں گائے. عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں. اور اس سورت کا نام جو بقرہ ہے وہ اس لیے ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالی نے ایک گائے کا قصہ بیان فرمایا ہے. اور وہ جو قصہ گائے کا ہے وہ 67 نمبر کی آیت کریمہ میں ہے. انشاءاللہ جب وہ آیت آئے گی تب وہ گائے کا واقعہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ سورت قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے. اتنی لمبی اور کوئی سورت نہیں ہے. پہلا سپارہ پورا, دوسرا سپارہ پورا اور تیسرے سپارے تک یہ سورت چلتی ہے. اس سورت کو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ قرآن کریم کا کوہان ہے. کوہان کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے اونٹ کو دیکھا ہوگا تو اونٹ کی پیٹھ کے اوپر ایک اونچا حصہ ہوتا ہے, تھوڑا سا اونچا, اس کو اردو میں کوہان کہتے ہیں اور عربی میں اس کو سینام کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ سورت قرآن کریم کا اونچا حصہ ہے, چونکہ کوہان اونچے ہوتا ہے اور یہ سورت پورے قرآن کا اونچا حصہ ہے. اور بڑی برکت ہے اس سورت کی, یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس سورت میں ایک آیت ایسی ہے جو اللہ نے اپنے عرش کے نیچے سے اتاری ہے. اور وہ آیت قرآن کی تمام آیتوں میں سب سے افضل آیت ہے, اور اس آیت کا نام ہے آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے ختم تک. اس سورت کی خوبی یہ ہے کہ اس سورت کی ہر ہر آیت کے ساتھ اللہ تعالی نے 80 فرشتے کو دنیا میں اتارا تھا. اب کتنی اہم سورت ہوگی اندازہ لگاؤ کہ اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے 286 آیت کریمہ بیان فرمائی ہے, اور ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے دنیا میں اترے تھے. آج اگر دنیا میں کوئی لیٹر لے کر کے 10 آدمی آ جاوے تو آدمی سوچتا ہے کہ یہ لیٹر کتنا امپورٹنٹ ہوگا, کتنا اہم ہوگا کہ 10 آدمی لیٹر لے کر کے آئے. اور کسی کلیکٹر کی آفس کے اندر 80 آدمی کوئی میمورینڈم لے کر کے چلے جاوے, کوئی ارجی لے کے چلے جاوے, تو وہ کلیکٹر بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ 80 آدمی ارجی لے کے آئے تھے. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ خدا کا ایک ایک فرشتہ اتنا نورانی اور بابرکت, اور یہ سورت کتنی قیمتی سورت ہوگی کہ ہر آیت کو لے کر کے اللہ کے 80-80 فرشتے زمین پر آتے تھے. اتنی برکت والی یہ سورت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, قبر مت بناؤ, یعنی گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کرو ورنہ گھر قبر ہو جائیں گے. اور یہ بھی آیا ہے کہ گھروں کے اندر جب یہ سورت پڑھی جاتی ہے, سورہ بقرہ الف لام میم والی سورت, تو اس گھر سے شیطان نکل کے بھاگ جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورت کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ جو آدمی رات کو پڑھ لے اس آدمی کو 3 بڑے بڑے فائدے حاصل ہوں گے. پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کے گھر کے اندر رات میں جنات نہیں آئیں گے, شیطان نہیں آئیں گے. اور بہت سے بھائی بہن اپنے گھروں کے بارے میں اس کے معاملے میں پریشان ہیں کہ رات میں جنات آتے ہیں, پریشان کرتے ہیں. تو یہ تو صحابی فرماتے کہ جس نے 10 آیتیں پڑھ لی اس سورت کی تو اس کے گھر کے اندر جنات اور شیطان رات میں نہیں آئیں گے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے گھر والوں کو, بیوی بچوں کو آفت, بلا, بیماری, مصیبت اس رات میں نہیں لگے گی. کوئی آفت بھی نہیں لگے گی, بیماری اور مصیبت بھی نہیں لگے گی. اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ کسی پاگل کے سامنے وہ 10 آیتیں پڑھ دو تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس سے چھٹکارا عطا فرما دیں گے, اخلاص کے ساتھ اگر پڑھ دے گے تو. پوچھا کہ حضرت بتائیے وہ کون سی 10 آیتیں, تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے وہ 10 آیتیں بتلا دی. میں بھی وہ 10 آیتیں اس سورت کی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں, اور اس نیت سے پڑھتا ہوں تاکہ آپ بھی یہ 10 آیتیں یاد کر لیں اور معمول بنا لو, روزانہ رات کو سوتے وقت پر ان 10 آیتوں کو پڑھ کے سونے کی عادت بناؤ. تو انشاءاللہ اس کے یہ جو 3 بڑے بڑے فائدے ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. یہ شروع کی آیت ہو گئی. پھر جانے کا آگے آیت الکرسی پر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لانفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. پھر سورت کے اخیر میں جانے کا، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ ہو گئی دس آیتیں. رات کو سوتے وقت پر ان دس آیتوں کو پڑھ لو، انشاءاللہ گھر میں جنات اور شیطان کوئی چیز نہیں آئے گی، اور اللہ گھر والوں کو بیماری مصیبت آفت بلا سے حفاظت میں رکھیں گے. اور دس آیت کو یاد کرنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، اور کوشش کرو جیسے مختلف حدیث کی دعاؤں کے کارڈ آپ نے چھپوا دیے ہیں، یہ دس آیتوں کو بھی اگر چھپوا دیوے تو انشاءاللہ پڑھنے کے اندر آسانی ہو جائے گی. ایک اور فضیلت میں آپ کو اس کی بتلاتا ہوں. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ حضور، کل رات میں ہمارے محلے میں ایک عجیب بات ہو گئی. حضور نے پوچھا کیا عجیب بات ہوئی؟ تو کہا وہ جو ایک صحابی ہے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کا ان کے گھر میں پوری رات روشنی ہی روشنی رہی. وہ زمانہ لائٹ کا تو تھا نہیں، ایک چراغ گھر میں جلے چھوٹا سا اور پورے گھر میں لائٹ ہو جاوے، روشنی ہو جاوے، تو سب کے لیے نوائی کی بات تھی، تعجب کی بات تھی. کا حضور کل رات حضرت ثابت کے گھر کے اندر پوری رات روشنی روشنی رہی، پتہ نہیں کیا ہوا. اتنے میں حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا کہ ثابت، کل رات تم نے تہجد کے اندر کیا پڑھا تھا؟ تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل رات میں نے تہجد میں سورہ بقرہ الف لام میم والی سورت پڑھی تھی، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تمہارے گھر میں پوری رات روشنی کا ماحول رہا، یہ اسی سورہ بقرہ کی برکت تھی. اب آپ اندازہ لگاؤ یہ کتنی برکت والی سورت ہوگی. ایک اور حدیث کے اندر ہے، ایک صحابی ہے حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج کل لوگوں کو نئے نئے نام رکھنے کے بہت شوق ہوتے ہیں، تو یہ اسید بھی ایک صحابی کا نام ہے، رکھنا ہو تو بالکل نیا نام ہے، شاید پورے شہر میں کسی کا نام نہیں ہوگا. تو حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل رات میں ایک عجیب بات ہوئی. کا کیا بات ہوئی؟ کا میں نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کی تو جہاں میں پڑھ رہا تھا وہاں میرا گھوڑا باندھا ہوا تھا اور وہیں میرا چھوٹا بچہ یحییٰ نام کا سویا ہوا تھا. تو جیسے ہی میں نے یہ سورت پڑھنا چالو کی تو وہ گھوڑا طوفان کرنے لگا، مستی کرنے لگا، تو میں نے پڑھنا بند کر دیا. تو وہ گھوڑا ٹھہر گیا، طوفان بند ہو گیا. پھر تھوڑی دیر ہوئی تو میں نے دوبارہ یہ سورت پڑھنا چالو کی تو گھوڑا اور طوفان کرنے لگا. تو میں نے سورت پڑھنا بند کر دی تو وہ گھوڑا بھی ٹھہر گیا، طوفان بند ہو گیا. پھر تیسری مرتبہ میں نے پڑھنا چالو کیا تو اب گھوڑا اور طوفان کرنے لگا اور مجھے ڈر ہوا اپنے بچے کے بارے میں، جو بچہ میرا وہاں سو رہا تھا اس کے بارے میں. تو میں نے اپنے بچے کو اٹھا لیا اور یہ سورت پڑھنا بند کر دی. پھر جو میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک عجیب چیز مجھے نظر آئی کہ ایک بادل ہے، بہترین بادل، ایسا بادل کہ دن میں ہوئے تو نیچے سایہ ہو جاوے، ایسا بادل. اور وہ بادل کے اندر چراغوں کی روشنی تھی، جیسے بہت سارے چراغ جل رہے ہو، ایسی روشنی تھی. اور وہ میرے سر کے اوپر تھا وہ بادل روشنی والا. کہا اللہ کے رسول، میں اس کو دیکھتا رہا، دھیمے 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 وہ بادل اوپر گیا اوپر گیا، یہاں تک کہ آسمان پہ چلا گیا. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے تمہیں معلوم ہے وہ کیا چیز تھی؟ تو کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو بادل تھا اور وہ جو چراغوں کی روشنی نظر آئی، وہ آسمان کے فرشتے تھے، اور وہ فرشتے اتر کر کے آئے تھے تم جو یہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے اس کو سننے کے واسطے. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم پڑھنا بند نہ کرتے، پڑھنا چالو رکھتے، تو صبح تک وہ فرشتے اسی طرح تمہارے سر پہ رہتے، اور تمام لوگ، پورے مدینہ والے، ان فرشتوں کا دیدار کر لیتے، زیارت کر لیتے. لیکن تم نے پڑھنا بند کر دیا تو وہ فرشتے آسمان کے اوپر چلے گئے. اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہ سورت کتنی برکت والی سورت ہوگی کہ فرشتے خود اس کو سننے کے لیے زمین کے اوپر آتے ہیں. ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جو آدمی جمعہ کی رات میں، جمعہ کی رات یعنی صبح جمعہ ہوئے، جمعرات کے بعد والی رات، جمعہ کی رات میں یہ سورت پڑھے گا تو لبیدہ سے لے کر عروبہ تک پوری جگہ نیکیوں سے بھر جائے گی. اب یہ لبیدہ اور عروبہ ہے کیا چیز؟ تو کہا لبیدہ کہتے ہیں ساتویں زمین کو، زمینیں سات ہے، تو بالکل آخری زمین، بالکل نیچے والی زمین، اس کا نام لبیدہ ہے. اور سات آسمان ہیں، اس میں سب سے اوپر والا جو آسمان ہے اس کا نام عروبہ ہے. تو مطلب حدیث کا یہ ہوا کہ جو جمعہ کی رات میں اس سورت کی تلاوت کرے تو ساتویں زمین کے نیچے سے لے کر ساتویں آسمان کے اوپر تک جتنی بھی جگہ ہے وہ ساری جگہ نیکی سے بھر جاوے. سوچو کتنی زیادہ نیکی ملے گی. اسی لیے کسی جمعہ کی رات میں ہمت کر کے یہ سورہ بقرہ کو پڑھ لو، ایک آدھ گھنٹہ لگے گا لیکن اتنی زیادہ نیکی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عطا فرماتے ہیں، اتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بڑے عجیب عجیب واقعے بیان فرمائے ہیں اور بڑے عجیب عجیب اسلام کے قانون کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور یہ سورت ہجرت کے بعد، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک چلے گئے، تب یہ سورت کا اترنا چالو ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ الف لام میم کا کیا معنی؟ اللہ کے سوا کوئی اس کا معنی صحیح جانتا نہیں ہے۔ یہ الف لام میم ہے، پھر یاسین ہے، طہٰ ہے، الف لام میم را ہے، قاف والقرآن قاف ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ یہ قرآن کی بعض صورتوں کے شروع میں ایسے حروف آئے ہیں، اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے نبی کے درمیان کے اندر راز اور بھید کی بات ہے، کسی کو نہیں معلوم وہ راز اور بھید کی کیا بات ہے، اللہ جانے، اللہ کے نبی جانے۔ اس کو سیکرٹ کوڈ کہتے ہیں، اللہ اور اس کے نبی کے درمیان کے اندر، اور کیا معنی ہم کو معلوم نہیں، لیکن اس کے پڑھنے کے اوپر اللہ تعالی ہم کو نیکی اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بعض لوگ یہ حروف مقطعات لکھی ہوئی انگوٹھیاں پہنتے ہیں، ویٹی پہنتے ہیں، بعض لوگ یہ حروف مقطعات لکھے ہوئے گھر میں تعویذ لگاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں مسئلہ سمجھ لو کہ اس طرح حروف مقطعات والی جو لوگ ویٹیاں پہنتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ آدمی کو حاصل ہوتا نہیں ہے۔ ہاں اگر تم اس کو پڑھو تو پڑھنے کے اوپر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، لیکن صرف ویٹی بناؤ تو اس میں تو بڑی بے ادبی کا خطرہ رہتا ہے کہ ایسی ویٹی پہن کے استنجے میں چلے گئے تو بے ادبی ہوگی، اور اس کا تعویذ گھر میں لگا ہوگا تو اس میں بھی بے ادبی کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ اسی لیے ایسی سب چیزوں کے چکر میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی 100% یہ سچی کتاب ہے۔ دیکھو آج دنیا کے ہزاروں سال ہو گئے، دنیا کا کوئی لیکھک کوئی رائٹر اپنی کتاب کے بارے میں چھاتی ٹھوک کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری لکھی ہوئی بک چوپڑی کتاب اس میں ایک بات بھی غلط نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہر انسان کی لکھی ہوئی بک کتاب اس میں غلطی تو ضرور ہوگی، لیکن اللہ تعالی کی جو یہ مبارک کتاب ہے قرآن کریم اس کی ایک ایک بات بالکل سچی اور صحیح ہے، بلکہ کوئی آدمی اس میں شک کرے تو اس کا ایمان خطرے کے اندر پڑ جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب اور اس کی ایک ایک بات صحیح اور سچی ہے، اس میں ایک بات بھی غلط اور جھوٹی نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ایک بزرگ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی, بہت محنت کی کہ ایک بات بھی غلط نہیں ہوئے, سب صحیح بات اندر ہوئے. ایک بار لکھی, دوسری مرتبہ لکھی, تیسری مرتبہ لکھی, 80 مرتبہ لکھی. ایک بار لکھتے چیک کرتے کوئی بھول دکھتی, دوسری مرتبہ لکھتے پھر چیک کرتے کوئی بھول نظر آتی. 80 مرتبہ ایسا کیا, بہت محنت سے لکھتے, ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی بھول ضرور نکلتی. تب وہ کہنے لگے کہ بھائی اب یقین ہو گیا کہ انسان کتنی بھی محنت کرے کتنی بھی کوشش کرے لیکن انسان کی لکھی ہوئی کتاب میں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور رہے گی, غلطی سے پاک وہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ نے بالکل قرآن کے شروع میں قرآن کی پہچان کرا دی کہ قرآن کیسی کتاب ہے, تو کذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ بالکل سچی اور صحیح کتاب, اس میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی غلطی نہیں ہے. بعض لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو نعوذ باللہ اس قرآن کو ادھورا مانتے ہیں, وہ ایمان میں نہیں ہے, وہ ایمان سے باہر ہے. وہ لوگ جو قرآن کو ادھورا مانے وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے 40 سپارے تھے, 10 سپارے کہاں گئے؟ تو کہا امام غائب لے کر کے گوفا میں چلے گئے ہیں اور قیامت سے پہلے وہ 10 سپارے لے کر کے آئیں گے. جو لوگ ایسا مانے وہ لوگ اسلام میں نہیں ہیں, وہ اسلام سے باہر ہیں. یہ قرآن مکمل قرآن ہے اور بالکل صحیح اور سچا ہے, اس میں ذرہ برابر بھی کوئی غلطی نہیں. یہ شیعہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اس قرآن کو نعوذ باللہ وہ ادھورا مانتے ہیں, 10 پارے کم مانتے ہیں اس کے اندر. اور دیکھو آج قرآن کے دنیا کے اندر آئے ہوئے 1450 برس تقریباً ہونے آئے, 1431 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا. ہر زمانے میں دنیا کے لوگوں نے محنت کی کہ قرآن میں کوئی غلطی ڈھونڈے, لیکن الحمدللہ بڑے بڑے عقل والے, بڑے بڑے عربی کا گرامر جاننے والے محنت کر کے تھک گئے لیکن اس قرآن میں کوئی غلطی نکال نہیں سکے. اس لیے کہ یہ تو اللہ کی بات ہے اور اللہ کی ذات غلطی سے پاک ہے. کوشش یہ بھی ہوئی کہ قرآن کی آیت جیسی کوئی چھوٹی آیت بنا ڈالے, جیسی قرآن کی آیت ہے سیم ویسی آیت بنا ہوئے. لوگوں نے بہت کوششیں کی لیکن آج تک کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکا کہ وہ قرآن کے جیسی ایک چھوٹی آیت بنا دے. دیکھو کتنی چھوٹی آیت ہے, انا آتینا کل کوثر, چھوٹی سی آیت. اب چیلنج ہے قرآن کا, 1450 برس سے قرآن کا چیلنج ہے کہ اتنی چھوٹی آیت بھی کوئی بنا کے بتاوے تو صحیح. کوئی نہیں بنا سکتا, یہ اللہ کی بات ہے, اللہ کا کلام ہے, اور اللہ کے کلام جیسا کوئی بنا بھی نہیں سکتا اور کوئی اس میں غلطی بھی نکال نہیں سکتا. آج تک تو کوئی کر نہیں سکا اور ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک بھی کوئی کر سکتا نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہے, جو اللہ سے ڈرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے. دیکھو جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ آدمی کوشش کرے گا کہ اللہ تعالی جن کاموں سے راضی ہوتے ہیں وہ کام کرے، اور جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاوے۔ یہ کوشش کون کرے گا؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے وہ آدمی کو کیا پڑی کہ اللہ کس سے راضی ہوئے کس سے ناراض ہوئے؟ کچھ پڑی نہیں اس آدمی کو۔ تو اب جس کے دل میں خدا کا ڈر ہے وہ ڈھونڈے گا اللہ کس سے راضی ہوگا کس سے ناراض ہوگا، تو پھر وہ قرآن پڑھے گا کہ قرآن پڑھو قرآن سمجھو تاکہ پتہ چلے اللہ کیسے راضی ہوگا اللہ کیسے ناراض ہوگا۔ تو جن کے دل میں ڈر ہے جو ڈھونڈتے ہیں اللہ کس سے راضی ہوگا، بس قرآن ان کو ہدایت کا راستہ بتلائے گا۔ اب سورج تو روزانہ نکلتا ہے، لیکن ایک آدمی یہ نیت کر لے کہ مجھے سورج کی روشنی گھر میں آنی دینی نہیں ہے، سب کھڑکیاں بالکل بند، دروازے بھی بند، کانچ بھی کالے رنگ کے لگا دے، پردے بھی لگا دے کہ مجھے روشنی آنے دینی نہیں ہے، تو اب بتاؤ کہ اس میں وہ سورج کا قصور ہے کہ وہ گھر والے کا قصور ہے؟ سورج تو روشنی دینے کے لیے روزانہ نکل کے آتا ہے، لیکن جس نے دروازے بند کر لیے کھڑکیاں بند کر لی وہ بیچارہ روشنی سے محروم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ قرآن 1400 برس سے ہم کو روشنی دکھاتا ہے، ہدایت کا نور بتلاتا ہے، لیکن جو آدمی اپنے دل کا دروازہ بند کر لے رہے اپنے دل کے اندر قرآن کی روشنی کو لانے ہی نہیں دے رہے، گناہ کر کر کے دل کو کالا بنا دے رہے، کفر کر کے شرک کر کے اپنے دل کو پتھر جیسا بنا دے رہے، تو کہا اس آدمی کا قصور ہے جو قرآن کو پڑھتا نہیں قرآن سے فائدہ نہیں اٹھاتا، یہ اس آدمی کا قصور ہے، ورنہ قرآن تو روشنی دینے کے لیے تیار ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ھُدًى لِّلْمُتَّقِین، یہ قرآن تقوی والوں کو اللہ سے ڈرنے والوں کو ہدایت کا راستہ بتلاتا ہے۔ اب یہ تقوی کہتے ہیں کس کو؟ تقوی ہے کیا چیز؟ آج جب لفظ تقوی ہم سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ تو بہت بڑے بڑے لوگ کا کام ہے تقوی، تو اپنے تو بہت چھوٹے آدمی ہیں۔ یہ تقوی اپنے چھوٹوں کا کام نہیں، وہ تو بڑے بڑے لوگوں کا کام ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ شیطان کا ڈالا ہوا خیال ہے۔ سمجھو تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی سے ڈرنا، اور ڈر کی وجہ سے حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، جتنی بھی چیز حرام ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اسی کو کہتے ہیں تقوی۔ دیکھنے میں حرام، بولنے میں حرام، سننے میں حرام، کھانے میں حرام، کمانے میں حرام، جتنی بھی حرام چیزیں، ان حرام چیزوں سے بچو، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ اور اس حرام کی وجہ سے ہماری آخرت برباد ہو جاتی ہے، آخرت میں نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں تو آخرت میں نقصان کرنے والی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا یہ ہے تقوی، تقوی اسی کو کہتے ہیں۔ اور یہ تو فرض ہے ہر مومن کے لیے کہ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاوے، یہ فرض ہے ہر ایمان والوں کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی، ان کو کسی نے پوچھا کہ حضرت میرے اندر تقوی کیسے آئے گا، میں متقی کیسے بنوں گا، تقوی والا کیسے بن جاؤں گا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ بھائی اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کر، اللہ کی محبت دل میں آئے گی تو تقوی والا بن جائے گا، دوسری بات فرمائی کہ اللہ جن کاموں کو پسند کرتے ہیں وہ کام کر، تقوی والا بن جائے گا. تیسری بات ارشاد فرمائی، تمام انسانوں کے ساتھ مہربان بن جا، ہر ایک کے اوپر مہربانی کرنے کی، کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی کو تکلیف نہیں دینا، ہر ایک کے لیے مہربانی کرنے والے بن جاؤ، تم تقوی والے بن جاؤ گے. اور چوتھی چیز فرمائی، جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند مت کرو. ہم یہ پسند کرتے ہیں کوئی ہمارا مال نہیں کھا جاوے تو ہم دوسروں کا نہیں کھاوے، ہم عزت سے رہوے تو ہم دوسروں کی عزت کی بھی فکر کرے، ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہوئے تو ہم بھی دوسروں کو تکلیف نہیں دے. جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کرے وہ دوسرے مسلمان کے لیے بھی پسند نہیں کرنے کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی یہ چار کام کرے گا انشاءاللہ وہ تقوی والا بن جائے گا، متقی بن جائے گا. اللہ ہم سب کو پکا تقوی والا بنا دے. جو لوگ تقوی والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن اپنے بازو میں بٹھائیں گے، عجیب نعمت ملے گی. اللہ اپنے پڑوس میں بلا کے بٹھا دے رہے. آج دنیا میں کوئی ولی آدمی، کوئی اللہ کا ولی کسی آدمی کو بلا کے اپنے بازو میں بٹھاوے، وہ آدمی کتنا خوش ہوتا ہے، زندگی بھر یاد رکھتا ہے کہ فلانے بزرگ کے ساتھ میں نے بیٹھ کے کھانا کھایا تھا، ان کے پڑوس میں بیٹھنے کا مجھے موقع ملا تھا. تو سمجھو کہ جو تقوی والا بنے گا قیامت کے دن اللہ اس انسان کو اپنے پڑوس میں بٹھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو اپنا دیدار کرائیں گے، اپنی زیارت کرائیں گے، زیارت اللہ کی نصیب ہوگی. اسی لیے کوشش کرو کہ ہم ہر حرام کام سے بچنے والے بن جائے. جو حرام سے بچ گیا وہ آدمی تقوی والا بن گیا، اور جو تقوی والا بن گیا وہ جنتی بن گیا. اسی لیے سب سے بڑی چیز اپنے دل میں اللہ کا ڈر، اور ڈر کر کے حرام سے اپنے آپ کو بچانا. اللہ یہ چیز ہمارے لیے آسان فرما دے. ایک آدمی کا سوال ہے کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا ثواب بتائیے. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا جنت میں داخل فرما دیں گے، ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. اس لیے جس کو بھی مرنے کے بعد ڈائریکٹ جنت میں جانا ہو وہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے. دوسرا فائدہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. فرحان نام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ خوش رہے گا. وہ فرحان کے معنی خوشی. پردہ کرنے کا صحیح طریقہ بتلائیے. پردہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ بدن کے اوپر ایسا کپڑا ڈالنے کا کہ جس کی وجہ سے بدن پرائے مردوں کے سامنے نہ آوے. بال ہے، چہرہ ہے، پوری باڈی کی سائز ہے، یہ پرائے مردوں کے سامنے نہ آوے. ایسا کپڑا بدن کے اوپر لپیٹنا اس کو پردہ کہتے ہیں. قرآن کے اندر ہے کہ جب پردے کا حکم آیا تو کیا ہوا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. جلباب جاڑی جاڑی بڑی بڑی چادر کو کہتے ہیں، جیسے شولہ پوری چار سے آتے ہوں اس کو عربی میں جلباب کہتے ہیں. اللہ کا حکم یہی تھا کہ اپنے اوپر چادر لٹکاؤ، جیسے آیت آئی صحابی عورتیں بڑی بڑی چادر لپیٹ کے نکلتی تھی، اب وہی چادر کی نئی شکل برکھے بن گئے، اور اب تو برکھے بھی اتنے ایڈوانس ہو گئے کہ سوٹ سے زیادہ اچھے تو برکھے ہو گئے، تو وہ جو پردے کا مقصد تھا وہ مقصد تو ختم ہو گیا. سمپل سادے برکھے ہونے چاہیے. عرب عورتیں جو برکھا پہنتی ہیں نا وہ ڈھیلے ڈھالے ہوتے ہیں، اس میں سنگل باڈی والی بھی جاڑی جاڑی دکھتی ہے، وہ برکھا اصل برکھا اور پردہ ہے. تو پردے کا مطلب ہوتا ہے کہ باڈی کے اوپر ایسا کپڑا لپیٹ دو کہ پرائے کے سامنے اس کی باڈی، اس کے بال، اس کا چہرہ نہ آئے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مرد غیر محرم ہے اس کے سامنے نہیں آنے. اب محرم غیر محرم کی تفسیر تو آئے گی انشاءاللہ آیتوں کے اندر، لیکن جن کے ساتھ تمہاری شادی حرام ہے وہ محرم ہے، بھائی ہے، ابا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، دادا ہے، نانا ہے، یہ سب محرم کہلاتے ہیں، ان کے سامنے تو عورت بغیر برقعے کے آ سکتی ہے. تو یہ مردوں سے پردہ جو غیر محرم ہے یہ بہت ضروری ہے. دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ میرے شوہر مجھے پردہ کرنے کے لیے منع کرتے، گھر والے پردے کے خلاف ہے تو میں کیا کروں؟ دیکھو ایک مسئلہ سمجھ لو، اہم مسئلہ، جو اللہ تعالی کا حکم ہوئے، جو اللہ کے دین کا قانون ہوئے، اس قانون پر عمل کرنے میں کسی کی بات ماننے کی نہیں. شوہر سے بھی زیادہ بڑا قانون ہے اللہ تعالی کا. جو شوہر اپنی بیوی کو پردہ پہننے سے روکے گا وہ شوہر گناہ کبیرہ کا کام کر رہا ہے، وہ بڑا گنہگار ہوگا. اور عورت کے لیے اس کی بات نہیں ماننے کی، وہ نہ کہے تو بھی پردہ پہننے کا، اس کو صاف کہہ دو اللہ کا حکم بڑا ہے اور تو اللہ کے حکم کے سامنے بالکل نہیں ہے. صاف بات، اللہ اور اس کے رسول کا حکم پہلے، شوہر کا حکم بعد میں، شریعت کے قانون کے اندر. تو جتنے شریعت کے قانون ہیں شریعت پر عمل کرنے کے اندر کسی کی بات سننے کی نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ ناراض ہوئے اور تم بندوں کو راضی کرو، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، یہ تو حرام ہے. یہی مسئلہ الٹا بھی لگے گا، کوئی بیوی شوہر کو کہے کہ داڑھی منڈواؤ اور شوہر بیچارہ داڑھی رکھنا چاہتا ہے تو عورت گنہگار ہوگی، اس لیے کہ داڑھی رکھنا اللہ کا حکم ہے. اب اس میں وہ بیوی کی بات مان نہیں سکتا، مانے گا تو گنہگار ہوگا. تو جو دین کا حکم ہوئے اس میں کسی کی بات سننے کی نہیں. دین کا حکم پہلا، کوئی نماز پڑھنے سے نہ کہے اس کی بات نہیں ماننے کی، فوراً نماز پڑھ لینے کی. تو جتنے بھی شریعت کے کام ہیں اللہ کا حکم ہے اس میں کسی کی بات سننے کی نہیں، اللہ کا حکم پورا کرنے کا. اللہ ہمارے لیے اپنے احکام پر چلنا آسان فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے کی رکاوٹوں کو دور فرمائے. درود شریف. سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے تیری مرضیات پر چلنا آسان فرما دے تیری نامرضیات سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دے اے اللہ جتنی قسم کے حرام ہیں ان تمام حرام سے تو ہماری حفاظت فرما لے تمام حرام سے ہماری حفاظت فرما لے تمام حرام سے بچنا آسان فرما لے اے اللہ ہمارے دلوں میں تیرا ڈر عطا فرما تیری محبت عطا فرما تیری معرفت عطا فرما حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ محبت عطا فرما حضور کی سنتوں پر عمل کرنا آسان فرما اے اللہ آج یہ سورہ بقرہ شروع ہوئی ہے تیرے کرم سے فضل سے اس کو عافیت کے ساتھ مکمل بھی فرما اے اللہ اس میں جو عوامر ہیں اے اللہ ان عوامر کو ہماری زندگیوں کے اندر اپنانا آسان فرما اور اس کے نواحی سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ہماری روزیوں میں حلال طریقے سے وسعت اور برکت عطا فرما ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما دشمنوں کے ہر شر سے تمام مسلمانان عالم کی حفاظت فرما اے اللہ امن و امان کی فضا قائم فرما آخرت کی منزلوں کو راحت والی بنا دے جہنم کی آگ سے قبر کے عذاب سے سکرات موت سے تیری ناراضگی اور تیرے غصے سے اے اللہ دنیا آخرت میں تو ہماری حفاظت فرما لے اے اللہ جنت الفردوس تیرے کرم فضل سے بلا استحقاق اس کا اولین داخلہ عطا فرما ہماری عمروں میں برکت عطا فرما ہمیں ذاکر اور شاکر بنا دے متواضع اور مخلص بنا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين